دیکھیں، جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئی ہے، تو انسان کہاں پہ خرچ کرتا ہے، کس جگہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جس چیز کو وہ اپنا سمجھتا ہے. جس دن ہم نے دین کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا نا، تو جیسے پھر میں اپنے گھر کے لیے خرچ کرتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتی ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتی ہوں، تو اس طرح جب دین بھی مجھے اپنا لگے گا نا، تو پھر میرے لیے اس کے لیے بھی خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن جب دین اپنا نہیں لگتا نا، وہ کریں وہ کریں وہ کریں، مجھے کیا ضرورت ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری ہے، تو پھر ظاہر ہی بات ہے کہ پھر انسان اپنی جیب میں بھی ہاتھ نہیں ڈالتا اور خرچ کرنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے. آگے سے حج کی آیات شروع ہو رہی ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب آپ کو سمجھ آ گئی بھی ہے نا کہ حج کی اب قتال کے بعد کیوں آیات آئی ہیں. تو پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. للہ، اس کو ذرا سرکل کر لیں کہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے. للہ، اللہ کے لیے، شاپنگ کے لیے نہیں، رونق میلے کے لیے نہیں، سیر کے لیے نہیں کہ چلو کوئی دوسرا ملک ہی دیکھ لیں گے. ہاں، ہمارا تو زیادہ تر شاپنگوں کے لیے ہوتا ہے، یہاں سے بھی جاتے ہیں تو شاپنگ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے حج، اللہ کے لیے. تو پھر دھیان کس طرف رہنا چاہیے؟ بازاروں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. ظاہر ہے جس کے لیے آئے ہیں تو اس کا ہی ہے نا. دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ حج جو ہے، ایک تو سب سے پہلی بات ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ اب یہاں سے جہاد میں قتال اور باقی جہاد کا بھی فرق آپ کو سمجھ آ جائے گا. فرمایا ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، قتال نہیں ہے، وہ والا جہاد ہے ان کے اوپر. اس کا مطلب وہ جہاد بھی ہوتا ہے. سارے جہاد ہم تو یہ سوچ لیتے جہاد کا مطلب کیا، بس تلوار اٹھا کے لڑنا. نہیں، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے، جہاد کی ایک برانچ ہے قتال. تو فرمایا ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، اور وہ جہاد کون سا ہے؟ وہ حج اور عمرہ ہے. سبحان اللہ، یعنی عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ. آپ کے اوپر لڑنا ہے ہی نہیں، آپ نے جو حج اور عمرہ کیا ہے وہی آپ کا جہاد ہے. تو جہاد تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم نے کسی اور پرپس کے لیے بنا لیے. نہ یہ ہونا چاہیے کہ حج اور عمرہ کس لیے، تاکہ ہم حاجی صاحب کہلائیں، حجن بی بی کہلائیں، اور نہ اس لیے کہ اس کے بعد میری دعوتیں ہوں، اور نہ اس لیے کہ مجھے تحفے ملیں. ان چیزوں کے لیے نہیں ہے حج اور نہ ہی عمرہ، اللہ کے لیے. دیکھیں، ہم نے پہلے پڑھا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، پھر پڑھا اللہ کے لیے لڑنا، پھر پڑھا اللہ کے لیے خرچ کرنا. جس سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان اس کے لیے بھوکا پیاسا رہے، جس سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان اس کے لیے بے دریغ خرچ کرے، جس کے سے اتنی محبت ہو جائے کہ انسان اس کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، تو بتائیں پھر اس محبت کا اندازہ لگائیں کتنی محبت ہوگی. جب اتنی محبت ہو جائے نا، تو پھر انسان کا جی چاہتا ہے نا کہ میں اس سے ملوں جس سے مجھے اتنی محبت ہے، میں اس کو دیکھوں تو صحیح. تو اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کے گھر کو ہی دیکھ سکتے، تو اس کے گھر کا ہی دیدار کر لو. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر بلاتے ہیں کہ آ جاؤ میرے گھر. تو یہ ہے محبت کا سفر، جس میں انسان اللہ کی محبت میں دیوانہ وار ہو کے جاتا ہے. اسی لیے کوئی زیب و زینت نہیں ہے نا، کوئی رنگ برنگے زرق برق لباس اور میک اپ اور وہ نہیں ہے، اس لیے کہ آؤ تو دیوانوں کی طرح آؤ. جیسے دیوانے آتے ہیں نا، بال بکھرے ہیں، کنگیاں ہوئی نہیں ہوئی ہیں، سادے کپڑے ہیں، خوشبوئیں لگی نہیں ہوئی، بس دیوانوں کی طرح چلے چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، کفن پہن لو، اتنا سادہ لباس ہو، اور اپنے گھروں سے شور مچاتے بھی آؤ جیسے دیوانے شور مچاتے آتے ہیں. لبیک اللہم لبیک کا شور. کوئی عبادت اس شکل کی نہیں ہے نا. किसी इबादत में ऐसा नहीं है, ऐसा शोर मचाना, इसलिए कि ये इबादत है मोहब्बत का सफर। और फिर आप किसी के घर के चक्कर कब लगाते हैं? किसके घर के इंसान चक्कर लगाता है? इससे मोहब्बत होती है ना, महबूब के घर के चक्कर। तो अल्लाह के घर के हम चक्कर लगाते हैं वहां, लेकिन बाज लोग जब वहां जाते हैं तो चूंकि ये जहन में होता ही नहीं है कि हम किसके लिए आए, किसकी मोहब्बत में आ रहे हैं, ये चीजें होती नहीं ना, मोहब्बत दिल में ना कुछ, बस हज करने जा रहे हैं। तो फिर वहां पे भी जाकर क्या करते हैं, आए हमें तो ये तकलीफ हो गई, इतने पैसे हमने खर्च किए थे, हमें खाना अच्छा नहीं मिला, हमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं मिली, इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि किस लिए ये सफर किया जाता है, किसकी तलाश में मैं आई हूं। ठीक है, हज में शरई अहकामात हैं जो अब आगे हम पढ़ेंगे, कुछ वहां की जरूरियात हैं, कुछ सफर के लवाजमात हैं, मगर जो स्पिरिट है हज की ना, वो है अल्लाह की तलाश, अपना किबला बदलना है, ये दिल अल्लाह को देना है, अपना दिल अल्लाह की तरफ मोड़ना है। हज से पहले जिंदगी जो वह जिस तरफ भी आपने किबला अपना बनाया हुआ था, किसी को भी किबला बनाया हुआ था, अब अपना किबला अल्लाह को बनाना। जो अपनी जिंदगी किसी और की मर्जी से गुजार रहे थे, किसी और की तरफ रुख किया हुआ था, अब रुख बदल के अल्लाह की तरफ कर लेना। और उसके बाद वहां पे ही नहीं, सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना, सारी जिंदगी कहना उसके बाद लब्बैक लब्बैक लब्बैक, यही गर्दान रहनी है सारी जिंदगी। अल्लाह मैं हाजिर, अल्लाह मैं हाजिर, जो अल्लाह का हुक्म आए लब्बैक लब्बैक। और सुभान अल्लाह, देखे फर्ज नमाजों का जब जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों पर नमाजें उनके औकात के साथ फर्ज की गई हैं। रोजों का जिक्र आया तो आपने पढ़ा कि कैसे रोजे कुतिबा अलैकुम सियाम, इस तरह से करके रोजे फर्ज किए गए। फिर आप जकात को देखिए, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, इस तरह से करके उसकी बात है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज को फर्ज किया ना सूरह आले इमरान में, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो हम पढ़ेंगे, तो कुतिबा अलैकुमुल हज, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? वलिल्लाही, वहां पे भी क्या है, सबसे पहला वर्ड वलिल्लाही, अल्लाह के लिए। यानी मैं हज पे क्यों जा रही हूँ? अल्लाह के लिए। मैं किधर जा रही हूँ? अल्लाह की मुलाकात के लिए, उसकी खातिर, उससे मिलने, उसके घर को। लिल्लाही अलन्नासी, अल्लाह के लिए है लोगों पर, यानी लोगों के ऊपर, सारे लोगों पे। अलन नासी, अलल मुस्लिमीन नहीं, अलन नासी यानी काफिर है, मुनाफिक है, मुशरिक है, सब। मुस्लिम तो है ही मुस्लिम, बाकी भी इस्लाम ले आओ, सब लोगों के लिए। हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज है इस घर का। फिर उसके बाद फरमाया जो इस्ततात रखे इसकी, जो इस्तात रखे, वो बाद में फरमाया, पहले फरमा दिया आलम नासी, सब के लिए, सब के लिए, सबको ओपन इनविटेशन है। लोगों में कोई भी आना चाहे इस्लाम ले और अल्लाह की तरफ आ जाए। तो अल्लाह ने अपने घर सबको ही बुला लिया, सारे ही आ जाओ। एक वाहिद बादशाह है जो सवालियों का शोर देख के, उनका हजूम देख के खुश होता है। एक वाहिद बादशाह है जो मोहताजों की, फकीरों की इतनी इतनी लाइनें और इतने इतने हजूम और इतने इतनी फरियादें सुन सुन के नाराज नहीं होता और खुश होता है। कोई और ऐसे नहीं खुश होता, वो सबको बुला रहा है, सारे ही आ जाओ। इसीलिए तो ये हदीस है ना कि जो कोई इस्तताअत भी रखता हो, जिसको कुदरत भी हो, फिर कुदरत के बावजूद अगर वो हज ना करे, उसके लिए बराबर है यहूदी हो के मरे या ईसाई। यानी इस्तताअत के बावजूद अगर तुम्हें परवाह नहीं है और तुम अल्लाह के घर नहीं आते, तो वो मन कफर है। इसीलिए तो अल्लाह ने उस आयत में भी फरमाया ना, जो नहीं आता हज पे, तो ये ना समझना कि अल्लाह को तुम्हारी जरूरत है, वो तो गनी है। اس کو وہ بے نیاز ہے, تو اس کو کفر کہا گیا. ویسے نہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے, مگر اعتقادی کافر نہیں, مگر ایک طرح کا یہ بھی کفر ہے کہ کوئی انسان استطاعت رکھتا ہے, جا سکتا ہے, پھر بھی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, اس کو اتنی محبت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھر جائے, تو یہ اس کو کفر ہے کہا گیا. تو جو استطاعت رکھنے کے باوجود نہ جائے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, یعنی وہ عیسائی ہو کے مرے, یہودی ہو کے مرے, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں, جاؤ پھر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے, یہ اللہ کے لیے کام کرنے والا اس حدیث میں ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج جس میں رفث فسوق اور جدال نہیں ہے, وہ آگے ہم پڑھیں گے, تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. کتنی بڑی بشارت ہے نا, یعنی جو رفث فسوق اور جدال کے بغیر حج ہوتا ہے, وہ حج ایسا ہے کہ اس کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا, اس کی ماں نے آج اس کو جانا, اتنا یعنی اس کا اجر ہے, اتنا وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اب حج کے کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کچھ سچویشن آ جائے, خاص طور پہ یہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے میدان میں یہ آیت اتری تھی, کیونکہ مسلمانوں کو جیسے ابھی میں نے آپ کو بات بتائی روک لیا گیا تھا نا, تو ان آیات کو اس پرسپیکٹو میں ذرا دیکھیے گا کہ مسلمان جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, راستے میں انہوں نے روک دیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, اگر تم روک لیے جاؤ تو جو بھی میسر آئے قربانی میں سے, قربانی پھر کر دو, یعنی اب آپ نے احرام باندھ لیا, اب احرام باندھ کے چل پڑے, راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے, آپ کے پیپرز پورے نہیں تھے, پاسپورٹ ایکسپائرڈ تھا, پہلے پتہ ہی نہیں تھا, کوئی ایسی پرابلم ہو گئی, جہاز ہی نہیں پہنچا, جہاز کہیں رک گیا, دیکھیں اس طرح سے بھی تو ہوتا ہے, اب میقات پہ آپ نے احرام باندھ لیا ہے, اب کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, یا کوئی خدا نہ خواستہ ایسے بیماری ہو گئی, جب ہم لوگ گئے تھے تو ایک خاتون تھی ہمارے ساتھ جو مکہ پہنچ کے, ابھی حج میں کچھ دن باقی تھے, مکہ پہنچ کے وہ ایسی بیمار ہوئی, ایسی بیمار ہوئی, ہاسپٹلائز ہو گئی, وہ حج نہیں کر سکی, وہیں سے واپس بھیج دیا گیا ان کو. دیکھیں ایسی سچویشن بھی تو ہو سکتی نا, اب احرام پہن لیا تو اب اگر گھیر لیے جاؤ, گھیر لیے جاؤ کا مطلب یہاں پہ کیا, یعنی اب انہوں نے آپ کو اسٹاپ کر دیا, اب انہوں نے اسٹاپ کر دیا آگے نہیں جانا, تو اب ایسے ہی نہیں احرام سے نکل سکتے کہ چلو جی احرام کی پابندیوں سے نکل آئے. احرام صرف کپڑے کا نام نہیں ہے کہ آپ وہ کپڑے پہن لیتے ہیں تو احرام میں آ گئے, کپڑے اتار دیے تو چلو احرام سے نکل گئے, دوسرے کپڑے پہن لیتے ہیں, وہ نہیں ہے. احرام کچھ ایک ایک یعنی سمجھ لیں ایک حالت ہے, حالت احرام اسی لیے کہتے ہیں, لباس احرام نہیں کہتے, حالت ایک ایسی حالت ہے جس میں کچھ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ دربار شاہی میں جا رہے ہیں, کچھ اس کے ایٹیکیٹس ہیں, کچھ طریقے ہیں, ایسے ہی نہیں آپ نے احرام جب مرضی پہنا جب مرضی اتار کے چلو جی اب ہمیں تو جانے نہیں دے رہے, کیا کریں مجبوری, اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا, ہم تو نیت سے نکلے تھے تو پھر کیا ہوا, اب چلو جی اتار دیے, نہیں نہیں ایسے نہیں کر سکتے. اب کیا ہوگا, اب آپ کو قربانی دینی ہوگی. قربانی کیا ہے, ایک گائے بکری یا ایک اونٹ ہے یا جو بھی میسر ہو کسی کو آسانی سے جو بھی کر سکتا ہے, تو وہ ایک قربانی دے دے. اور ولا تحلقوا رؤوسکم, اور نہ تم شیو کرو اپنے سروں کو, حتی یبلغ الہدی محلہ, جب تک کہ وہ قربانی محلہ تک نہیں پہنچ جائے, حلال گاہ تک نہیں پہنچ جائے. یعنی اب یہ قربانی, بعض علماء کہتے ہیں اب یہ فقہی مسائل ہیں, تھوڑے سے ان مسائل کو تھوڑا سا سمجھ لیں تھوڑے سے صبر کے ساتھ, جو لوگ حج پہ گئے ہوں ان کے لیے تو زیادہ سمجھنے آسان ہوگی, جو نہیں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو لے کر جائے, تو ان کے لیے تھوڑے سے مشکل ہوں گے, لیکن پھر بھی تھوڑے جتنا حد تک آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو منا میں کیا کرتے ہیں, رمی کرتے ہیں جو جمعرات پہ ہوتی ہے, جو کنکر مارتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, بال کاٹتے ہیں, عورتیں تو بال تھوڑا سا کاٹتی ہیں اور مرد شیو کراتے ہیں سر کو, اس کے سوری پہلے قربانی کرتے ہیں پھر اس کے بعد شیو کراتے ہیں سر کو, تو اس کے بعد آپ احرام کی حالت سے پارشلی نکل جاتے ہیں, وہ کہ طواف افادہ بعد میں کرنا ہوتا ہے لیکن پارشلی آپ احرام کی حالت سے نکل جاتے ہیں, تو سر شیو کرانا کیا ہوتا ہے, احرام کی حالت سے نکلنا. تو اب کیا ہے, آپ اپنے سر شیو نہیں کراؤ گے جب تک کہ یہ قربانی جو آپ نے دینی تھی وہ اپنی حلال گاہ تک نہ پہنچ جائے. اب کون سی یہ حلال گاہ کہاں پہ پہنچانی ہے؟ بعض امام ابو حنیفہ کا جیسے خیال ہے کہ حرم تک قربانی پہنچنی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جہاں پہ روک دیا گیا وہیں پہ قربانی کر دو، لیکن زیادہ یہی ہے کہ حرم تک پہنچے. تو اب یہ ہے آپ اس وقت تک، سمپل بات کو سمجھیں، روک دیے گئے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ، آپ کیا قربانی دینی ہے. اب قربانی یا تو خود لے کے جاتے، خود تو لے کے جا نہیں سکتے، کسی کے ہاتھ بھیج دیں یا وہاں پہ کسی کو کہہ دیں قربانی کر دے، دم جس کو کہتے ہیں دم دینا، تو دم دے دو وہاں پہ. اب کیا ہے وہاں پہ قربانی کا، اس زمانے میں تو خیر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی ہوئی یا نہیں، تو ایک گیس کرتے تھے کہ بھائی پہنچ گئی ہوگی. اب تو پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی وہاں پہ پہنچ گئی، قربانی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر سر شیو کرائیں، پھر احرام سے نکلیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا یہاں تک اس کو بریکٹ کر لیں، یہاں سے لے کے فائن اور سرتم سے لے کے پینسل سے محلہ تک بریکٹ ایک بنا لیں، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اچھا اب ہو سکتا ہے ایک بات یہ بھی تو سوچیں، کسی اتنے دن لگے وہاں پہ قربانی ہونے میں، اس میں فار ایگزامپل کوئی اگر ایسا بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی بھی ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کو سر پہلے شیو کرانا پڑے، پھر کیا کرے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے لیے حل ہے؟ لیکن کوئی ایکسیپشنل کیس بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک بندہ ویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے قربانی وہاں پہ ہوئی، اس نے اپنا سر شیو کرا دیا. سر شیو کرانا بھی آپشن ہے اور بال کٹوانا بھی ہے مردوں کے لیے، لیکن یاد رکھیں شیو کرانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحمت فرمائے. صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ سر کتر بال کتروانے والوں کے اوپر بھی کے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ ان کے لیے دعا کی، اور پہلے ان کے لیے ہی دعا کی جو سر منڈوانے والے تھے. تیسری دفعہ جب انہوں نے فرمایا نا صحابہ نے، تو تب دعا کی تھی. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تین بار ان کے لیے دعا کی جو سر شیو کراتے ہیں. یعنی یہ بھی تو بال ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں اگر اتنی بھی نہیں انسان قربانی دے سکے تو پھر کیا ہے؟ انسان اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ یہ بھی ایک عزت کی، ایک بڑی انسان کی شکل اس سے بالکل ایک ڈیفرنٹ ہی ہو جاتی جب انسان سر منڈواتا ہے. تو کیا میں اللہ کے لیے یہ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ بھی انسان ایک ثبوت دیتا ہے نا اس چیز کا کہ یہ میری یعنی رسپیکٹ، پرائیڈ، یہ وہ جو بھی ہے بال ہیں، تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں ایسی؟ تو یہ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے. اب امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن آگے میں نے آپ کو سینیریو کیا بتایا، کسی کے مثلا جوئیں پڑ جاتی ہیں سر میں، کیونکہ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس وقت ایک صحابی ایسے تھے، ظاہر ہے وہ کنگیاں بھی نہیں کر رہے، غسل بھی نہیں کر رہے، اس وجہ سے بال نہ ٹوٹ جائیں یا کچھ ہے، تو اب وہ اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ جوئیں اوپر آنے لگی منہ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا ایک بکری بھی نہیں میسر تمہیں کہ تم ایک قربانی کر دو؟ یعنی پھر کیا ایسا ایکسیپشنل کیس اگر آ جائے کہ کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے کہ اس کو جلدی اپنا سر شیو کرانا پڑ رہا ہے، اس کو بال کٹوانے پڑ رہے ہیں اور احرام سے اس کو نکلنا ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو اس کا آگے ہے فمن کانا منکم مریدن او بہ اذن، کیا اگر کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں اذن میں راسی رہی، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، مثال کے طور پہ کوئی ایسا زخم ہو گیا، اب ان کو بال تھوڑے سے شیو کرنے پڑتے ہیں نا وہاں پہ پٹی کرنے کے لیے کوئی، تو پھر کیا کریں؟ ففدیہ، تو اس کا بھی حل ہے، فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہے؟ من سیام، من سیام، روزے رکھ لے، یا او صدقہ، یا صدقہ دے دے، او نسک، یا قربانی کر دے، ان تینوں میں سے ایک کریں. اب یہاں پہ بتایا نہیں گیا کتنے روزے اور کتنا صدقہ، لیکن حدیث میں آتا ہے تین روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ صدقہ ہو گیا، یا پھر قربانی دے دے ایک بکری، ٹھیک ہے. اس سے کیا پتا چلے؟ ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کو سمجھ آئی اس سے؟ ٹھیک ہے وہ تو آیت اپنی جگہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ اپنی چاہت سے اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتے حج عمرے میں. تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ انسان کو ٹرین کرتے ہیں کہ حج عمرے میں انسان یہ سیکھ لیتا ہے مجھے اپنی مرضی نہیں چلانی، جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کرنا ہے. ایون بال کاٹنے بھی پڑ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ میں جیسے مرضی، میرے ہی بال ہے نا، پھر کیا ہوا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بعد میں کٹائے کے پہلے؟ اگر مجبوری ہے میری, نہیں نہیں نہیں, مجبوری بھی ہو تو تمہیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اب کیا میں کروں, کس طرح میرا طریقہ کار ہوگا. ہر ایک چیز کا سلوشن تو ہے لیکن رہنمائی کس سے لیں؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے لرننگ. انسان یہاں حج پہ جا کے یہ لرن کرتا ہے کہ پوری لائف میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی, اللہ کی مرضی سے چلنا. پوری لائف میں نے گائیڈنس اللہ تعالیٰ سے لینی. جہاں پہ مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا اب کیا کروں, دیکھا نہیں آپ نے کتنے کوسچنز ہوتے ہیں, کتنے کوسچن ہوتے ہیں وہاں پہ, لوگ اتنے بےچارے پریشان ہوتے ہیں, ہائے کوئی چیز غلط نہ ہو جائے, ہائے ہمارا حج نہ خراب ہو جائے, اللہ یہ اس میں کیا کریں اس میں کیا کریں, تو اتنی ان کو پریشانی ہوتی ہے نا. تو کیا زندگی میں بھی, باقی زندگی میں بھی انسان اسی طرح فکر مند رہتا ہے کہ ہائے مجھ سے کچھ غلطی نہ ہو جائے, تو میں جلدی سے جا کے پوچھوں اس کا کیا کرنا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. پورا حج ہمیں یہی لیسن دے رہا ہے. زندگی میں بھی ایسے ہی چلنا, واپس جا کے بھول نہ جانا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک سینیریو ہو گیا کہ اگر انسان روک لیا گیا یا وہ بیمار ہو گیا ہے, اس کو اپنے سر کے بال جلدی کٹوانے پڑ گئے ہیں, کسی بھی سچویشن ہے, اگر اس کو نہیں بھی روکا گیا وہ آگے بھی چلا گیا لیکن اس کو اپنے بال جلدی کرانے پڑ رہے ہیں, تو اب کیا ہے اس کے لیے, پھر اس کو فدیہ دینا پڑے, ٹھیک ہے. اب دوسرے کیس دیکھیں, یہاں تک ایک بریکٹ کر لیں, من کانا سے لے کے نسک تک یہ ایک سینیریو ختم ہو گیا. اب ایک تھرڈ سچویشن ہے, دیکھیں کوئی آپ کو گھیرا نہیں گیا, کچھ نہیں ہے, آپ آرام سے اپنے حج پہ گئے ہیں, یا پھر اگر پہلے روکا بھی گیا تھا تو الحمدللہ وہ مشکل ختم ہو گئی, اب امن ہو گیا, ٹھیک ہے. امن ہو گیا یعنی اب امن کا مطلب کیا ہے, آپ آرام سے چلے گئے ہیں, جیسے الحمدللہ آج لوگ جاتے ہیں تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ, تو جب امن میں آ جاؤ یعنی اب ایوری تھنگ از اوکے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک تو جو میسر آئے قربانی میں سے. اب اس کا مطلب کیا ہے, ایک بات سمجھ لیں کہ عربوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ حج کے ساتھ کوئی بندہ عمرہ نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر تو عمرے کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی, عمرہ آپ کو الگ کرنا چاہیے, حج الگ کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت کر دی, کیونکہ اس دین نے دنیا میں کہاں کہاں پھیلنا تھا. اب وہ لوگ جب اتنی اتنی دور مسلمان رہ رہے ہوں گے تو پھر جب وہ حج کے لیے آیا کریں گے تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہوگا کہ الگ ٹائم پھر عمرے کے لیے آئیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کر دی کہ اب ناؤ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں عمرے کا بھی حج کے ساتھ ہی, یعنی ان کو کمبائن کر سکتے ہیں, ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا. تو یہ تمتع ہے نا, یہ تمتع وہ حج تمتع والا نہیں, یہ ویسے ہے کہ یہ فائدہ اٹھا لیا نا آپ نے, کیونکہ آپ نے سفر تو ایک ہی کیا, ایک سفر میں ایک تیر میں دو شکار, ایک سفر میں عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا. تو جو جس کو اللہ تعالیٰ یہ پریولیج اللہ تعالیٰ نے ایک دے دی نا, سمجھ لیں, تو جس جو جن کو اللہ جو باہر رہتے ہیں جو دور سے آتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پریولیج دے دی کہ وہ عمرہ بھی کر رہے ہیں حج کے ساتھ, تو پھر وہ بھی ایک قربانی کریں. جس کو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ دم شکر ہے, یعنی ایک شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک ہی سفر میں یہ بھی اجازت دے دی کہ ہم عمرہ کر سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو ہم وہاں پہ حج پہ جا کے قربانی کرتے ہیں نا, جو 10 ذی الحج کو, تو وہ یہی ہے کہ اس دن ہم یہ قربانی کرتے ہیں. کہ ورنہ جو تین طرح کے حج ہوتے ہیں نا, حج افراد, حج تمتو اور حج قران. جو حج افراد کر رہے ہیں, جو صرف حج کرتے ہیں, ان کا وہ اگر قربانی کریں یا نہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حج تمتو اور حج قران والے, یعنی جو حج تمتو میں بھی آپ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرتے ہیں اور حج قران میں بھی, تو ان دونوں کے اوپر تو قربانی ضروری ہے کیونکہ وہ عمرہ بھی ساتھ کر رہے ہیں. فمن لم یجد, تو جو کوئی نہ پائے, کیا نہ پائے, کس کی بات ابھی ہوئی ہے, حدی نہ پائے یعنی قربانی نہ پائے, اس کو اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا بےچارا, اس کے پاس نہیں اتنے پیسے, حج کو مشکل سے گیا ہے, اب قربانی کدھر سے کرے. فصیام ثلاثۃ ایام, تو اب کیا کریں, روزے رکھ لیں. کتنے روزے رکھے, ثلاثۃ ایام فی الحج, تین روزے رکھے حج میں, تین روزے رکھے حج میں, کون سے دنوں میں, یعنی فرسٹ سے لے کے نائنتھ کے درمیان تک, 9-10 کو تو رکھتے ہی نہیں ہے نا, 10 کو تو ویسے ہی عید ہوتی ہے, تو ان تین روزے ان دنوں میں رکھ لیں. اور کچھ لوگ کچھ فقہی مسائل دیکھیں اس کے اندر ہیں, آپ کو ہو سکتا ہے کسی بک میں یہ بھی ملے کہ نائنتھ کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ دوسری طرح کا روزہ ہے نا جس میں کہ ये हद ही नहीं मिली तो इसलिए उसको रखना पड़ा, वरना वैसे हाजी हज के लिए जाते हैं तो उनको नाइन्थ को नहीं रोजा रखना होता। तो फसयामु सलासती अय्यामिन फिल हज, तीन रोजे हज में और सवा दिन इज़ा रजअतुम, और सात रोजे जब वो वापस आ जाए, जब वापस यानी हज से वापस आ जाए अपने कंट्री में। तिलका अशरतुन कामिला, ये 10 हो गए पूरे, ठीक है 10 हो गए ना, समझ आई? तीन पहले रख लिया और सात बाद में रख लिया, चाहे अपने मुल्क लौट के या वहीं पे, कई कोई लोग महीनों महीनों वहां रहते हैं तो वहां पे रख लिया। लेकिन ये किसके लिए, ये किस बंदे के लिए ये प्रिविलेज? ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام, ये उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम में नहीं है। इसके नीचे लिख ले नॉन रेजिडेंट, नॉन मक्कन, ये लिख लेंगे, यानी जो मक्की लोग नहीं है, जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने ये सहूलत दे दी है। लोकल्स के लिए नहीं है, लोकल्स अलग ही हज और उमरा करें, ये किसके लिए है? ये उनके लिए, जैसे अब हम लोग यहाँ से जाते हैं या जैसे और पाकिस्तान से लोग गए या और जगहों से लोग गए, वो फिर एक सफर में उमरा और हज कर लें और फिर वो अगर उनको नहीं कुर्बानी के उनके पास पैसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रोजे रख के और फिर वो कर सकते हैं। वत्तकुल्ला, देखिए अब इसमें भी क्या है, डरो अल्लाह से, यहाँ पे भी तकवा चाहिए। आखिर में अगेन वही मैसेज है, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ یہ کیوں بات آئی آپ کو؟ یعنی اگر حج کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی تو ثواب کی بجائے سزا بھی ہو سکتی۔ کتنی یہ بات ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ اپنے طور پہ ہی جو مرضی کریں اور کوئی حدود کا خیال ہی نہ رکھیں اور اپنا ہی ذہن سوچ سوچ کے جیسے سمجھ میں آتی ویسے کریں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں الحج اشر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ اشر معلومات ہیں، یعنی وہ نون ہے، نون ٹو ایوری بڈی، ہر ایک کو معلوم ہے۔ معلومات کا مطلب کیا؟ معلوم ہے سب کو وہ کون کون سے مہینے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ، ذی الحج کے فرسٹ 10 ڈیز، اس میں تو حج ہی ہو جاتا ہے نا پھر سٹارٹ۔ تو یہ مہینے ہیں جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رجب سے باندھ کے بیٹھ جاؤں حج کا احرام اور میں ابھی سے باندھ کے بیٹھی ہوں، نہیں، میں آج سے ہی باندھ لوں حج کا احرام، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایٹ لیسٹ جب جس نے باندھنا ہو شوال سے باندھ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ اہم بات ہے، بہت ضروری بات، جو حج پہ جانے والے لوگ، ارادہ رکھنے والے لوگ، ان کے لیے۔ فمن فرض فیہن، تو جو کوئی فرض کرے ان میں، فرض کرے ان میں کا کیا مطلب ہے؟ فرض تو اللہ نے کیا تو وہ اپنے اوپر کیسے فرض کر لیتے ہیں؟ یعنی انہوں نے احرام باندھ لیا نا، انہوں نے نیت کر لی تو اب انہوں نے اپنے اوپر فرض ہی کر لیا نا۔ تو جو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی احرام باندھ لے، اس نے نیت کر لی ہے، تو اب کیا ہے اس کے اوپر؟ 3 ریسٹرکشنز ہیں، ویری اسٹرکٹ ریسٹرکشنز۔ وہ کون سی ہے؟ فلا رفتہ۔ اچھا، ہمیں یہ ساروں کو پتا ہے کہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کا پتہ ہے، مگر ان ٹوٹیلٹی ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پہ آپ بہت براڈ اس میں دیکھیں، فلا رفتہ، عورتوں کے ساتھ، میں نے کہا عورت کا جو تعلق ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، مگر اس میں مائنیوٹ حد تک بھی جو تعلق ہو سکتا ہے نا، وہ بھی پروہیبیٹڈ ہے، وہ بھی منع ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اشاروں سے بھی کوئی بات نہیں دوسرے کو کہہ سکتا، دبی زبان میں بھی نہیں ذکر کر سکتا اس تعلق کے بارے میں کہ بعد میں ایسے ہوگا یا ہم ایسے یا جو بھی، یا چھیڑ چھاڑ کرنا یا ٹچ کرنا یا کیس کرنا، یا سب چیزیں اس میں بالکل ممنوع ہیں۔ فلا رفتہ، بالکل نہیں اس نے الاؤڈ۔ ولا فسوقا، اور نہ ہی کوئی فسق کی بات، کوئی بھی گناہ کی بات، اس میں غیبت بھی آ گئی، چگلی آ گئی، اس میں کرپشن اور آ گئی، اس میں اور کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا کام۔ اب اس میں ظاہر ہے اس ٹائم پہ احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی منع ہے، بال کاٹنا بھی منع ہے، ناخن کاٹنا بھی منع ہے، یہ سب چیزیں منع ہے نا احرام کی حالت میں، تو یہ بھی پھر گناہ ہی ہو گئے اس وقت، ہر طرح کی نافرمانی کا کام۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں نا، ریسٹرکشن میں رہ کے انسان کیسے چلے, کہ ہر وقت اس کو یاد رہے کہ ہائے دیکھا لوگوں کو اتنی اتنی بات کا وہ خیال رہتا ہے, ہائے میرا بال نہ ٹوٹ جائے, بال نہ ٹوٹ جائے, اس کے لیے وہ اتنا ایکسٹرا آؤٹ آف دا وے بھی جا کے کام کرتے ہیں, ایسے حجاب اور ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جن سے بس بال نہ ٹوٹے, کتنی ایک ایک باریک باریک چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو زندگی کے اندر پھر باقی زندگی میں جب حج سے آ جاتے ہیں تو پھر ہاتھی بھی نگل جاتے ہیں, پھر کچھ خیال ہی نہیں. حج تو دیکھو ہمیں کیسا لیسن دے رہا ہے, تو ولا فسوکا فسق نہیں کرنا, ولا جدالا اور جھگڑا نہیں, نو آرگیومنٹ. اور میاں بیوی میں سب سے زیادہ وہیں جا کے جھگڑے ہوتے ہیں, کوئی گالم گلوچ نہیں, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزیاں نہیں. اور آپ دیکھیں وہاں پہ اتنا ہجوم ہوتا ہے, اب ظاہر ہے اتنا رش ہوگا تو کسی نے کسی کے پیر کے اوپر پیر دے دیا, کسی نے ویل چیئر چڑھا دی, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے دھکا مار دیا, اب لوگ وہاں پہ توتو میں شروع ہو جاتے ہیں. کہیں کھانے کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کھانا ہمیں ایسا مل گیا اور یہ ہو گیا, کہیں پہ کسی کی جوتیاں گم ہو گئیں تو وہ وہاں پہ بول رہا ہے اور لڑ رہا ہے, کسی نے کسی کی جگہ لے لی تو وہ وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے صفیں بہت ٹائٹلی یعنی وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی بیٹھنے کی وہاں پہ جرت کر لے تو پھر اس کے ساتھ کس طرح کی بدتمیزیوں کا وہ ہوتا ہے. اور حرم کے اندر میں نے دیکھا, یعنی خانہ کعبہ کے سامنے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. ان کو اتنی بس بات پتا ہوتی ہے خوشبو والا صابن ہی استعمال کرنا, بال نہ ٹوٹ جائے میرا, لیکن جو بدتمیزیاں کر رہے ہو, جو ایک دوسرے کے ساتھ باتھ رومز کے وہاں پہ کتنی لڑائی جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ کتنا ایک دوسرے کو طوفان مچا ہوتا ہے وہاں پہ, اور کتنا بدتمیزیاں ہو رہی تھی وہاں پہ, تو ہم اس کی جو اصل اسپرٹ ہے نا وہی بھول جاتے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دور کر کے ایک طرح سے بتا دیا ہے کہ نہیں, نہ کوئی لڑائی جھگڑا, نہ کسی کے ساتھ آرگیومنٹ میں پڑو, بس اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھو. دیکھیں تقویٰ کی بات بھی بار بار آ رہی ہے نا, حج میں انسان کتنا سیکھتا ہے کہ دنیا کو بھلا دیتا ہے حج, اور آخرت کو یاد دلا دیتا ہے کہ انسان نے اپنا جیسے کفن پہنا ہوا ہے اور حشر کے میدان والا منظر ہے, وہاں پہ اتنی مخلوق ہے اور ہاتھ اٹھائے میں اوپر اور اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو دیکھیں کہ کیا مناظر ہے وہاں پہ, کس حالت میں ہے انسان. تو وہاں پہ تو اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے, نہ کہ انسان بس انہی چیزوں میں پڑا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں یہ میاں بیوی کے حلال تعلق کو بھی منع فرما دی تاکہ انسان کا دھیان اس طرف بھی نہ جائے, ایک حلال چیز کو بھی اس وقت حرام کر دیا گیا تاکہ انسان کو یہ یاد رہے کہ باقی دنوں میں بھی میں یہ اس لسٹ کے لیے نہیں انسان زندہ رہتا. جو مومن ہے وہ اس لسٹ کے لیے نہیں جیتا کہ اس کے ذہن میں بس یہی خیالات ہر وقت رہے. ہاں یہ ایک ضرورت ہو سکتی ہے, مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ذہن پہ یہ سوار رہے. تمہارا مقصد کچھ اور ہے, اپنے مقصد پہ توجہ دو. تو یہ پابندیاں بھی انسان کو ٹرین کرتی ہیں, ان دنوں میں ان کاموں کو چھوڑے گا تو پھر واپس جا کے بھی اس کو یہ یاد رہے کہ میں نے ان فسوق اور جدال سے دور رہنا. یہ کتنا اپنے آپ کے اوپر انسان کو صبر اور کنٹرول چاہیے کہ اتنے ہجوم میں کوئی میری مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو میں نے چوں بھی نہیں کرنی, میں نے کسی کو کوئی بات نہیں کہنی, کسی کو تانا نہیں دینا, میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی, میں نے کسی کو دھکا نہیں مارنا, کسی نے مجھے دھکا دیا تو میں نے جواب میں دھکا نہیں دے دینا. تو یہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے. روزے میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا نا کہ کوئی جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ نہیں میں روزے سے ہوں. اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی جھگڑا کرے تو آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا, اس کو یاد کرانا کہ ہم حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, جو بھی تم خیر کرو گے بھلائی کرو گے, یہ کام نہیں کرنے تو کرنا کیا پھر, نیکی کے کام, نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرو. جو تم نیکی کرو گے وہاں پہ اللہ اس کو جان رہا ہے, اللہ جان لے گا, اللہ کو پتا ہے اس کا. یعنی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بتانے کی کہ پتا ہے میں نے تو اتنے نوافل پڑھے, میں نے تو اتنے طواف کر لیے, میں نے تو ایسے کیا, میں نے وہ کیا, یا واپس آ کے بتائیں. بار لوگ ہر وقت اپنی نیکی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, तो ये याद रखें जो तुम करोगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, चाहे हज में चाहे हज से अलावा भी अपने घरों में आज या रमजान में या किसी और दिन। याद रखिए आपकी नेकी का अल्लाह को पता चल गया, वो अलीम है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है, इश्तिहार देने की जरूरत नहीं, ढंडोरे पीटने की जरूरत नहीं है कि इधर उठाओ उधर उसको बताओ उधर उसको बताओ। ये नेकी जो होती है ना, ये इंसान और अल्लाह के दरमियान एक सीक्रेट है। क्या कोई चाहता है कि मेरी सीक्रेट रिवील हो, लोगों को पता चले? नहीं ना। तो ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रखा जाए तो तुम इंतहाई राजदारी से भी कोई काम करोगे ना तो अल्लाह को तो पता है, तो फिर क्या जरूरत है कि हर जगह बताने की। लेकिन हमारी अक्सर ज्यादा हमारी इंटरेस्ट उन कामों में होता है जिसका लोगों को पता चले, उन कामों में इंटरेस्ट कम होता है जिनका किसी को भी नहीं पता चलना, उन पे हमारी जरा तवज्जो जरा हल्की ही होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलना किसी को तो क्या फायदा। अब फिर उनका तो यही हो सकता है कि मैं या तो खुद ही मुंह से बताऊं लोगों को, तो अब बताने का तरीका क्या है कि बस बातों बातों में किसी तरह बता दे मैंने इस तरह किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तो किसके लिए किया? वाकई अल्लाह के लिए किया तो उसको तो पता है, फिर आप क्यों बयान कर रहे हैं? तो ये नेकी इससे जाया हो सकती है, इसलिए इस चीज को कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर अपनी आदत भी है तो इसको यानी इस पे काबू पाए। तो भलाई वहां पे क्या हो सकती है? देखें भलाई तो जाहिर है हाजियों के काम आ जाना, किसी को सामान उठा लेना, किसी का और हेल्प कर देना, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, तवाफ करना, ये सब नेकी का काम है। लेकिन ये भी नेकी है कि अगर हम फिस्क ना करें, जिदाल ना करें, ये भी नेकी है। गुस्से को पी जाना ये नेकी है। सब्र कर लेना ये भी नेकी है। कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है उस वक्त, वो उस वक्त अपने आप को काबू में रखना ये भी नेकी है। तो इस नेकी का भी अल्लाह को पता है। وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى। सुन लें अब दोबारा तकवा की बात आ गई। तुम इजादे राह ले लिया करो, सामान रास्ते का ले लिया करो। पहले जमाने में होता था यमन के लोग आते थे तो वो कहते थे हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, हम तो नहीं कोई ज्यादा राह लेके जाएंगे। ऐसे खालम खुली आ जाते थे, फिर वहां पे आके लोगों से भीख मांगते थे कि भाई हमें कुछ दे दो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, आप अपने साथ अपना सामान लेकर जाओ। अब तो ये होता है ना कि हम वहां पे पेमेंट वैसे ही कर देते हैं, वहां पे खाना मिल जाता है तो साथ खाना ले जाने की तो जरूरत नहीं होती। मगर हम खूब शॉपिंग करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना ज्यादा राह साथ ले जाओ, तो हम इतना सामान लेकर जाएं कि बस कोई चीज की कमी ना रहे। लेकिन एक सामान ले जाना भूल ही जाते हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया बेस्ट सामान है, जो बेस्ट ज्यादा राह है। फइन्ना खैरज़्ज़ाद तक्वा, वो है तकवा, वो किसी स्टोर से नहीं मिलता, किसी मॉल से नहीं मिलता। इसीलिए हमें भूल ही जाता है कि हमने ये भी लेना। तो तकवा की पूंजी साथ रखा करो। हम अपनी जिस्मानी सामान तो, जिस्म की राहत का सामान तो ले जाते हैं, लेकिन देखें ये जो दिल में है ना, दिल को भी तो टटोल के देख लें। एहराम बांधते वक्त, घर से निकलते वक्त चेक कर लें तकवा लिया है मैंने साथ। जैसे अपना कीमती सामान आप साथ साथ रखती है ना, कहीं घूमना हो जाए पासपोर्ट वगैरह टिकट वगैरह साथ रखती है, तकवा भी साथ रखें। और डरो मुझसे अकल वालो, तकवा इख्तियार करो। तकरार है तकवा की, असल रूह ही तकवा है। अगर तकवा निकल गया तो इबादत बेजान है, मुर्दा है। इबादत की लाइफ जो है ना वो तकवा है। इसका मतलब वहां जाके भी हम मुत्तकी रहे, हाँ वहां पे भी मुत्तकी रहना है। لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ। अच्छा ये अब आयत किस लिए आई है कि जब इस्लाम आया ना, तो इस्लाम से पहले तो वहाँ पे हज वगैरह पे मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत तिजारत होती थी, जाहिर है बाजार लगते, लोग आते खरीदो फरोख्त करते, कोई चीजें लेकर आता वो बेचता था वहां से, यहाँ से चीजें खरीद के अपने मुल्कों में ले जाते, तो ट्रेडिंग होती थी। तो जब इस्लाम आया तो लोगों ने सोचा ये तो गुनाह का काम होगा, क्योंकि जाहिर है हज तो कोई तिजारत का सफर तो नहीं है, अब हम मतलब इसमें तो तिजारत नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया नहीं, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ تم تجارت کرو, لیکن کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, مگر یہ یاد رکھیں کہ اس کے ذہن پہ یہی تجارت ہی نہ سوار رہے. پھر وہ وہاں پہ کرنے کیا جا رہا ہے, حج. یہ نہیں کہ تجارت کرنے جا رہی ہوں حج بھی ساتھ ہی کر لوں گی, حج کرنے جا رہی ہوں ساتھ تجارت کر لوں گی, یہ ہو سکتا ہے. کیا تو وہاں پہ بھی جا کے اگر کوئی کسی کچھ مزدوری بھی چھوٹی موٹی کر لے نا, تو اس سے کچھ چار پیسے اس کو مل جاتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. فَإِذَا فَتْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. جب تم پلٹو عرفات سے, اب میں نے آپ کو بتایا تھا افتم کا میں آپ کو میننگ بتاؤں گی, کہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ یعنی کوئی چیز اتنی فل ہو جائے کہ وہ نکل کے باہر گر جائے, تو عرفات جو ہے سبحان اللہ, کیونکہ سب نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. جو یوم عرفہ ہوتا ہے نا, حج ہے ہی عرفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہے. اگر عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو آپ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد نہ پہنچے, مغرب تک وہاں پہ نہ پہنچے, آپ وہاں پہ نہ رہے, وقوف عرفہ نہیں کیا, تو آپ کا حج نہیں. اسی لیے وہ صبح سے ہی بسیں لے کے چل پڑتے ہیں, کیونکہ اگر وہاں کو مس کر دیا نا تو اتنی دور سے آنے کا بھی نہیں فائدہ, حج ہوا ہی. وہ وہاں پہ پہنچنا ضروری ہے. تو پھر سب وہاں پہنچے ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں. تو جب تم پلٹو وہاں سے عرفات سے, تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام. تو وہاں سے پلٹنا کیا ہوتا ہے کہ سارا دن آپ عرفہ میں, بیسیکلی تو یہ ہوتا ہی ہے, آج کل فجر کے بعد ہی وہ منا سے عرفہ لے جاتے ہیں. جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہوگا, صبح سے بسیں جانے شروع جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے پھر پہلے سے ہی لوگوں کو عرفہ میں چھوڑ آتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ظہر اور عصر جو ہے ملا کے عرفہ سے باہر پڑی جائے. اسی لیے آپ دیکھیں مسجد نمرہ میں پڑی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر میدان عرفات میں داخل ہوا جائے. تو جب میدان عرفات میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ وقوف عرفہ, یعنی کھڑے ہو کے پھر دعائیں مانگنی ہیں. وہاں کا کام ہی کیا ہے, دعا دعا دعا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسے وہ جو ہماری ایک روٹین ہے نا, ہمارا ایک لگا بندہ یہاں پہ نماز پڑھنی ہے, اس سے نکال کے اب کیا ہے, اب یہاں پہ دعائیں کرو. بس سارا دن دعائیں کرنی ہے. حالانکہ اتنی ہم دور گئے ہیں, عصر کی نماز اتنے وقت پہ بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن نہیں, اپنے وقت میں نہیں, پہلے سے ملا کے پڑھ لو, جمع کر کے ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لی, وہ کام ختم ہو گیا. اب مغرب تک کوئی نماز ہی نہیں, بس دعائیں ہی کرتے جاؤ یہاں پہ, سبحان اللہ. اور جن لوگوں کو پھر عادت نہیں ہوتی دعائیں مانگنے کی, اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا, پھر ان کے لیے وہ ٹائم گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اب تو ہم تھک ہی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 گھنٹے عرفہ کے میدان میں دعائیں مانگتے رہے اپنی امت کے لیے. اتنے بے چین ہو جاتے تھے کہ کبھی وہ جو اونٹ کی جو جہاں پہ پیر رکھے تھے ان کے اوپر, یعنی اونٹ کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ بلند کر دیتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے پھر دعائیں مانگتے تھے. تو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نا, جو پہلے سے اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہے, تو وہاں پہ بھی جا کے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہو, پھر وہ کہتے ہیں ہائے اب کب امام صاحب آئیں گے, اب وہ کھڑے ہو کے ہمیں دعا کرائیں تو پھر ہم دعا کریں. کیونکہ ہمیں خود تو دعائیں بھی نہیں مانگنی آتی. وہ اللہ سے مانگنا تو سیکھ لو, اس سے بات کرنا تو سیکھ لو, جو بھی نہیں آتا وہ بھی کوئی کرا دے گا تو پھر ہمیں آ جائے گا, ہم اس کے پیچھے بس آمین آمین کہتے رہیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان دعا مانگنا سیکھ لے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ گئی ہیں ابھی عمرے پہ, تو مجھے اچھا بھی بہت لگا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو رمضان میں دعائیں کرائی ہیں, تو ہمیں واقعی سمجھ آئی کہ کتنی دعائیں اور کیسی دعائیں جو ہمیں مانگنی چاہیے, جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ بھی دعا ہے کوئی جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کہ ہم ظاہر ظاہر کی چیزیں مانگ لیتے ہیں نا, ہم ڈیپتھ میں دیکھتے ہی نہیں کہ ہمیں اور بھی کیا کیا مانگنا ہے. تو یا پھر ہم وہ کتابیں لے جاتے ہیں, ان کا ایک تھدا بنایا ہوتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک کتاب نکال نکال کے اس میں کیا کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں. تو پڑھنی نہیں ہے, پڑھنے اور نہ مانگنے میں تو فرق ہے نا. دعا مانگو, اللہ کو پکارو, گڑ گڑاؤ, رو وہاں پہ, وہاں پہ کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے لگتے ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو, تم کہتے تھے نا یہ خون بہائیں گے, یہ کریں گے, یہ دیکھو میرے بندوں کو کہ یہ کیسے اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میرے سے کیسے فریادیں کر رہے ہیں, کیسے مانگ رہے ہیں. تم گواہ رہے نا میں نے ان کو معاف کر دیا. تو کتنی بڑی ایک سعادت ہے उस वक्त भी हम ये कहें वो बातों में लगे हुए हैं, इससे उससे, अब हम थक गए हैं दुआ मांग मांग के, दुआ पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो अब हम चलो थोड़ा सो जाएं, आराम कर लें, बात कर लें, कुछ और कर लें। उस वक्त भी हमारा यही हाल होता। तो पहले से अपना अल्लाह ताला के साथ हम कलामी करने का, अल्लाह से बात करने का इस लज्जत को पाएं कि अल्लाह से बात करनी क्या होती, फिर वहां पे अकेले हो जाएं और अल्लाह ताला को पुकारें, वो है असल बात। ये नहीं कि अब आप फिर इमामों के पीछे खड़े हुए और फिर अच्छा आप एक के पीछे दुआ मांग ली, अब दूसरे के पीछे चले, दूसरे के पीछे मांग ली, अब तीसरे, चलो यही हमें खुशी होती है कि चलो हमने उनके पीछे भी मांग ली, उनके पीछे भी मांग। तो आपका अपना क्या ताल्लुक है अल्लाह ताला के साथ? अगर आप डायरेक्ट उससे मांग भी नहीं सकते, उसका ही नहीं पता, तो क्या ताल्लुक है? तो जब आप वहां से निकलोगे ना, अब पोर आउट हो रहे हैं, अब लोग इतने फुल हो गए मैदान अरफा में, क्योंकि सारी दुनिया वहां पे खुली है, तो अब अफत तुम जब उनसे पलटोगे, पोर आउट होगे, देखिए पोर इन होते ना पहले जैसे, फिर अब आप बह निकले हैं बाहर, फज़कुरुल्लाह इंदल मशरे हराम, तो जिक्र करो अल्लाह का मशरे हराम के पास। मशरे हराम कहाँ है? मुज़दलिफा में एक पहाड़ है, उसका नाम मशरे हराम है। लेकिन फिर उलमा कहते हैं कि फिर पूरी मुज़दलिफा की जो वादी है ना, उसी को मशरे हराम करार दे दिया गया, कि अब आप कहीं पे भी होंगे, सारे अगर एक ही पहाड़ के पास चले जाए तो फिर किस तरह वहां पे तो मसला हो जाएगा, कि सब तो नहीं लोग वहां पे एक ही जगह पे जमा हो सकते। तो इसलिए फिर क्या करो, मशरे हराम में यानी मुज़दलिफा में कहीं पे भी आप खड़े होके मुज़दलिफा पहुंच के, तो वहां पे आप रात क़याम करेंगे, रात को सोएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा से निकल के उसके बाद जब मुज़दलिफा गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे मगरिब और इशा मिला के पढ़ी थी और उसके बाद सो गए थे वहां पे भी। यानी इसीलिए ये कहा गया ना फ़ज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का, इससे मुराद क्या है? मगरिब और इशा वहां पे मिला के पढ़ना। अब आप अरफा से कब निकलते हैं? दोपहर से वहां है, शाम हो गई है, जिस वक्त यानी मगरिब की अजान होती है तो लोग अरफा से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, बजाय इसके कि मगरिब पढ़ते हम वहां पे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अब मगरिब यहाँ पे नहीं पढ़नी, चलो यहाँ से निकलो। अब वहां से आप जब निकलते हैं तो इतना रश होता है, इतना रश होता है कि मुज़दलिफा पहुंचने तक तो मगरिब का टाइम खत्म हो चुका है, चूंटी की रफ्तार से तो जा रहे होते हैं। अब वहां पे क्या करना है, मगरिब और इशा दोनों जमा करनी है। कैसा हमें सिखाया गया, जिस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म है सारी जिंदगी, तो मगरिब मगरिब के टाइम पे ही पढ़नी है। वहां पे गए तो अल्लाह ही का हुक्म है कि नहीं मगरिब पढ़ो नहीं, हालांकि वहां पे टाइम भी है, हम वहां पे जगह पे भी हैं, वहां पे वजू का भी इंतजाम है, सब कुछ है, नहीं आपने नहीं पढ़नी, तो अल्लाह जैसे तेरा हुक्म है हम वैसे ही करेंगे। वहां से निकल गए बगैर मगरिब पढ़े, हालांकि कितनी दूर अपने मुल्कों से आए हुए हैं, इतने दिनों के सफर कर करके लोग वहां पे पहुंचे हैं, अल्लाह की खातिर पहुंचे हैं ना, और नमाज ही मिस करती, लेकिन अब मिस नहीं है वो, अब इसी के अंदर अजर है, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह, तो कितना प्यारा, अल्लाह ताला ने अपनी फरमा बरदारी का जो एक, अल्लाह ताला का की मानने का जो एक सबक वहां पे हमें सिखाया है ना हज के दौरान, किसी और चीज में इस तरह से नहीं जिस तरह हज में होता है। बार 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 इंसान की जो एक रूटीन होती है ना, एक आदत बन चुकी है, मगरिब के उधर हमने बस एक्सरसाइज की तरह मगरिब पढ़नी है, इशा भी एक्सरसाइज की तरह एक बार पढ़नी है, उसके अंदर ना कोई ध्यान है ना कुछ है, वो सारी रूटीन तोड़ दी, ये नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना, अब इस वक्त ये करो, इस वक्त जैसे कहा वैसे कर लिया, समय ना हुआ था ना का सफर है सारा, सुना मान लिया, सुना मान लिया बस। वरना आप देखें पूरे हज में कई ऐसी चीजें हैं कि इंसान को उनकी हिकमतें ही समझ नहीं आती कि ये करने की क्या जरूरत है, अब वो कंकर मारने की जरूरत क्या है, अब सर मुंडवाने की जरूरत क्या है, अब ये सफा मरवा पे भागने की जरूरत क्या है, ठीक है याद है किसी के लिए लेकिन अब हम क्यों भागे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इंसान क्यों करता है, बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है ऐसे करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करके दिखाया, हम यही करेंगे। तो وہاں پہ آپ رات کو رہتے ہیں اور اس کے بعد فجر پہ وہاں سے مینا کے لیے نکل جاتے ہیں. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اور یاد کرو اس کو جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری. یہاں پہ فرمایا نا اللہ کا ذکر کرو. کیسے کرو گے ذکر؟ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ویسے ہی, یہ نہیں کہ ہم اپنے من مانے طریقے کریں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ذکر کے بھی وہی طریقے ایکسیپٹڈ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں, سکھائے ہیں. میں اپنے طور پہ کوئی ذکر کے طریقے کر لوں, مثلاً لائٹیں بند کر کے اللہ 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 کی بس ایک گردان شروع کر دوں, کیا یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسے کیا تھا صحابہ نے؟ ایسے کیا نہیں کیا, تو پھر میں اپنے ہی طور پہ ذکر کا کوئی طریقہ نہیں بنا سکتی. اسی طرح میں کوئی اور طریقے خود ہی ایجاد کر لوں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ذکر کرنے کا, تو نہیں. کما ہداکم کو آپ نوٹ کریں ذرا, ورنہ کوئی بھی طریقے سے ذکر کرتے رہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رہنمائی فرمائی ہے, اور جیسے فرمائی ہے اسی طرح کرو. وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اس سے پہلے تم اس بارے میں راہ گم کردہ تھے, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کس طرح یہ مناسک کرنے ہیں, کس میں کیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حج تو ہو رہا تھا, لیکن لوگوں کو کئی چیزیں ایڈ انہوں نے کر دی تھیں, کئی اس میں سے نکال دی تھیں, تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا, خود ہی ڈال دی نہیں تھی کئی چیزیں, جیسے مثلا ننگیوں کے طواف کرنا, تالیاں بجانا, یہ اس طرح کی کئی چیزیں کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اللہ نے سکھایا تمہیں. اور پھر آخری آیت کس بارے میں, یہ آپ کو پہلے بتا دوں پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ سوچتے تھے ہم بہت, کیونکہ اتنے ہم حرم کے متولی ہیں, ہم کیئر ٹیکرز ہیں کعبہ کے نا, تو ہم تو حرم سے باہر نہیں جائیں گے, کیونکہ عرفہ جو ہے نا, عرفات کا میدان, وہ حرم سے باہر ہے, حرم کی حدود سے باہر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے, ہم اسے پہلے ہی آ جائیں گے. مزدلفہ اور منا حدود حرم کے اندر ہیں, تو وہ مزدلفہ منا تک تو ان کا ٹھیک تھا, لیکن عرفہ نہیں جاتے تھے. تو وہ ان کو کہا گیا نہیں, کوئی اس میں نسلی برتری نہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہم کیئر ٹیکر ہیں وہاں کے, اس لیے ہم تو اتنے اعلیٰ لوگ ہیں, تم سارے لوگ جاؤ تو اس لیے ہم تو نہیں جائیں گے. اس کی وجہ سے نا عرفہ کی ایک اہمیت وہ نہیں رہی تھی, کیونکہ یہ لوگ خود تو جاتے نہیں تھے, باقی لوگوں کو کہتے تھے تم چلے جاؤ, جو ریزیڈنٹس نہیں ہوتے تھے, لوکلز نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم افید من حیث افاد الناس, تم بھی وہیں سے جا کے واپس آؤ گے جہاں سے لوگ آتے ہیں. اوکے, عرفہ سے عرفہ تک جا کے پھر واپس مزدلفہ, پھر واپس منا, تم اسی طرح آؤ گے جیسے لوگ کرتے. بس تغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگو. کس بات کی؟ کہ احکام حج میں تم نے خود ہی سے اپنی طرف سے یہ چیز بنا لی بھی کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے. تم اللہ سے معافی مانگو اس کے اوپر. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا اور بہت مہربان. اور استغفار اس چیز کے اوپر بھی کہ دیکھیں انہوں نے جو ایک فخر کی بات بنا لی تھی نا, اس چیز کے اندر بھی ایک فخر کر لیا تھا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں, تو اس کے اوپر بھی استغفار. اور دوسری بات یہ کہ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی استغفار کریں, اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر عبادت تقریباً ایسی ہے کہ جس میں عبادت کے بعد استغفار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے فرض نماز سے فارغ ہو کے تین دفعہ کیا فرماتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس لیے استغفار کر لینی چاہیے. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی عبادت کر کے بھی کتنی اس میں کمیاں رہ گئیں, کتنی کوتاہیاں رہ گئیں, کتنا کچھ اس کے اندر تھا جو ہم نے غلط کر دیا. تو اللہ تو اس پہ بھی معاف کر دینا جو اس میں بھی غلطیاں ہوں. کہیں اللہ نہ کرے کوئی فخر کی بات نہ آ گئی ہو, کوئی ایسی بڑائی کی بات نہ آ گئی ہو, تو استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہاں تک ہمارا یہ ہوا. لیکن یاد رکھیں ابھی حج کی آیتیں مکمل نہیں ہوئی, 203 تک ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم مکمل کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم